فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم.
چنانچہ فرعون اور اس کے سرداروں کے خوف سے اس کی قوم کے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے موسیٰ کی بات نہ مانی، اس ڈر سے کہ کہیں وہ انہیں فتنے میں نہ ڈال دے. اور بے شک فرعون زمین میں سرکش تھا، اور بے شک وہ حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا. اب آپ دیکھیے کہ خوف کے مقابلے میں نوجوان نسل کی جرات کا تذکرہ ہے یہاں، کہ کسی بھی سوسائٹی کے اندر جو یوتھ ہوتی ہے وہ پھر نہیں ڈرتی، یعنی جب وہ جرات مند ہو جاتی ہے اور حق بیان کرتی ہے تو پھر ساری باتیں پیچھے رہ جاتی ہیں. اس لیے دین کے کام میں خاص طور پر نوجوانوں کو سامنے آنا چاہیے، سستی نہیں کرنی چاہیے. اور فرعون کی یہاں دو بیماریاں، علو اور اسراف، تو جن کے اندر یہ دو بیماریاں ہوں، ایک سرکشی، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا، اور دوسرے ظلم میں، غلط کاموں میں حدیں پار کر جانا، وسائل کا غلط استعمال کرنا، ایسے لوگ پھر کامیاب نہیں ہوتے. اور جب کوئی حد سے بڑھ جائے نا، سمجھو اس کے زوال کا وقت قریب ہے. اب وقال موسیٰ یا قوم، اور موسیٰ نے کہا ہے میری قوم، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پہ توکل کرو اگر تم فرما بردار ہو. اب یہ نہ دیکھیں کہ بعد میں بنی اسرائیل کامیاب ہو، دیکھیں ابھی وہ اس کشمکش میں، ایک طرف ظالم قوم ہے اور دوسری طرف کمزور بنی اسرائیل ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام ان کو تسلی دے رہے ہیں، توکل کا سبق دے رہے ہیں کہ سین بدلے گا. اور توکل انگزائٹی کا بہترین علاج ہے، کہ انسان خالق کائنات کا سہارا لے، یہ نہ سوچے کہ دنیا کیا کہے گی یا میرا کیا بنے گا. توکل صرف وہی کر سکتا ہے جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو. وقالوا علی اللہ توکلنا، بنی اسرائیل مان گئے اپنے پیغمبر کی بات، کہنے لگے علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین. انہوں نے کہا اللہ ہی پر ہم نے توکل کیا، اے ہمارے رب ہمیں ان ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا. توکل انسان کی عاجزی کی انتہا اور طاقت کی ابتدا ہے. انسان جب زبان سے اقرار کر لیتا ہے نا، تو اس کے اوپر سے بوجھ ہٹنے لگتا ہے. جب وہ یہ مان لیتا کہ اکیلا میں ان سب کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میرا مالک اس کو سنبھالے گا، تو پھر اپنے عجز کا اظہار کرتا ہے. اور پھر یہ کہ اے اللہ ہمیں فتنہ نہ بنانا، یعنی اگر اہل حق کمزور پڑ جائیں یا مٹ جائیں تو ظالم سمجھتے ہیں، ہم سچے ہیں اس لیے ہم جیتے ہیں. تو مطلب کیا ہے کہ اللہ ہمیں ان کے ہاتھوں مغلوب نہ کرنا، کہ یہ اپنی گمراہی میں اور پکے ہوں، یعنی ہمیں ایسی تکلیف میں نہ ڈالنا کہ ہمارے قدم ڈگمگا جائیں اور ہم صبر کا دامن چھوڑ بیٹھیں اور تیرے دشمنوں کے لیے مذاق بن جائیں. تو جب حالات کنٹرول سے باہر ہونا، تو اس دعا کو لازم کر لیں. جب یہ دیکھیں کہ ہر طرف باطل چھایا ہوا ہے، تو یہ دعا پھر انسان کو اٹھا کھڑا کرتی ہے. یعنی جب دشمن مادی طور پر بہت طاقتور ہو، تو اللہ سے اس کی اخلاقی اور نفسیاتی شکست کی دعا مانگی جائے. اور ہمیں دین کے لیے فتنہ نہیں بننا چاہیے، اچھا نمونہ بننا چاہیے. ہمیں ایسا نہیں بننا چاہیے کہ لوگ ہمیں دیکھ کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں. اچھا ایسے ہوتے ہیں دین والے، یہ ہیں دین والے. ہمارا غلط عمل، غلط رویہ ہماری کمزوری کی وجہ سے دین اسلام کی بدنامی نہ ہو، ہم فتنہ نہ بنے، نمونہ بنے. یاد رہے گا، ہم لوگوں کو بھٹکانے والے نہ بنے، بلکہ لوگوں کے لیے ایک اچھی اگزامپل بنے. ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ کافر قوم سے نجات دے. اللہ کی رحمت ہی ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بتاتی ہے. تو ظالم کے سامنے صرف ڈٹ جانا ہی کافی نہیں ہوتا، دعائیں بھی مانگنی چاہیے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، کیونکہ مومن کے لیے آزادی اور ایمان قیمتی اثاثہ ہیں. وہ اوحینا الی موسیٰ و اخی، اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی، کیا کہ تم دونوں اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر مقرر کرو، اور اپنے ان گھروں کو قبلہ بنا لو، اور نماز قائم کرو، اور مومنوں کو خوشخبری دے دو. مشکل حالات میں اہل ایمان کے کرنے کا کام، یہ کرائسس مینجمنٹ سکھائی جا رہی ہے. اہل ایمان کے لیے ایک اسٹریٹجک پلاننگ ہے، کیا کہ فتنے سے بچنے کے لیے جب باہر نکلنا خطرناک ہو جائے، تو گھروں کو مشن کا مرکز بنا لو. گھر صرف رہنے کی جگہ نہیں، ایمان کی حفاظت کے قلعے بھی ہیں. اور اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے کسی عالی شان مدرسے کی ضرورت نہیں، بعض اوقات ایک گھر میں بھی لوگ جمع ہو کر ایسے کام کر سکتے ہیں کہ جن سے ایمان مضبوط ہوتا ہے. تو نماز جو ہے نا، یہ انسان کو اللہ سے جوڑ کر لوگوں سے بے خوف کر دیتی ہے. اور اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حالات کتنے بھی باہر خراب ہوں، آپ اپنے گھر میں نماز کی جگہ بنا لو، نماز چھوڑی نہیں جا سکتی، گھر کو نیکی کا مرکز بنا لو. بعض بچیاں ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں ہمارے شہر میں کوئی الہدا کی برانچ نہیں، کوئی لوگ ہی نہیں. نہیں تو بھائی اپنے گھر میں تم کام شروع کرو، اپنے نیبرز کو اکٹھا کرو، اپنے خاندان کو اکٹھا کرو، کچھ کرو، کسی ایک بندے کو پکڑ لو. حضرت موسیٰ نے کیا کہا تھا کہ وجعلی وزیرا من اہلی ہارون اخی، میرے بھائی کو میرا مددگار بنا دے. تو ایک مددگار بھی آپ کو مل گیا نا سپورٹر کافی ہے، آپ اس کو اور وہ آپ کے لیے سہارا بن جائیں گے، کیونکہ انسانوں کو انسانی مدد بھی چاہیے ہوتی ہے۔ تو معاشرے میں کتنی مرضی برائیاں پھیلی ہوئی، دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہوں، لیکن آپ اپنے گھر سے شروع کریں، گھر کو نیکی کے ماحول کا مرکز بنا لیں، گھر کو فحاشی کا مرکز نہیں ہونا چاہیے کہ ہر کمرے میں بس ٹی وی چل رہا ہے اور لوگ پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہیں آپ کے بچے، بلکہ قبلہ ہونا چاہیے، وہاں نماز کا اہتمام ہونا چاہیے۔ مسجد جانا ممکن نہ ہو یا فتنوں کا ڈر ہو تو گھر میں باجماعت نماز ادا کریں۔ اب ہو یہ رائے کہ حالات تنگ سے تنگ ہوتے چلے جا رہے ہیں، بنی اسرائیل اور زیادہ اس کے اوپر پرسیکیوشن ہو رہی ہے، تو کیا کہا؟ نماز سے مدد لو، گھروں میں انتظام کرو۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ نے کہا، اے ہمارے رب، بے شک تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زیب و زینت اور مال و دولت سے نوازا ہے، اے ہمارے رب، تاکہ وہ تیرے راستے سے بھٹکا دیں۔ یعنی عموماً مال و دولت اور دنیا کی زیب و زینت لوگوں کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیتی ہے، اے ہمارے رب، ان کے مالوں کو مٹا دے۔ اب آخر ہو گئی نا موسیٰ علیہ السلام، اب دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ان کے مال مٹا دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے تاکہ یہ ایمان نہ لائیں، حتیٰ کہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ جب حجت پوری ہو جاتی ہے نا اور اتنے حالات تنگ کے گھر سے نہیں نکل پا رہے، تو پیغمبر ظالموں کے خلاف دعا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، دنیا کی زیب و زینت اللہ کی رضامندی کا ثبوت نہیں ہوتا، وہ آپ کو عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ جب نعمتیں گمراہ کرنے کا سبب بنے اور گمراہی کی طرف لے جائیں تو وہ وبال بن جاتی ہیں، زوال بن جاتی ہیں۔ مال کا چھن جانا بڑا نقصان نہیں ہوتا جتنا ہدایت کے رستے دروازے بند ہونے کا ہوتا ہے، اور یہ انسان کے لیے سب سے خوفناک سزا ہے کہ اس کے لیے ہدایت کا رستہ بند ہو جائے۔ جب انسان بار بار حق کو جھٹلاتا ہے نا تو اس کے دل پہ سختی طاری ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سے ایسا مال مانگے جو اللہ کے رستے پہ چلائے، نہ کہ فرعون کے مال کی طرح خود گمراہ کرے اور دوسروں کو کرے۔ اور یہ یاد رکھیں، دنیا کی یہ ساری چمک دمک بالکل عارضی ہے، اور حق کی مخالفت میں صرف کی جانے والی ہر طاقت بالآخر مٹ جاتی ہے۔ قال قد اجیبت دعوتکما، اب بس ہو گئی، فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، بس تم دونوں ثابت قدم رہو۔ موسیٰ اور ہارون دونوں نے دعا مانگی تھی، ثابت قدم رہنا اب، اور ان لوگوں کے راستے کی ہرگز پیروی نہ کرنا جو علم نہیں رکھتے۔ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں لیکن نتیجہ اپنے وقت پہ نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی اور اس کے کچھ عرصے کے بعد ہی حالات بدلنے لگے۔ دعا مانگنے کے بعد ہمت نہ ہارے، فارغ ہو کے نہ بیٹھ جائیں، بلکہ کیا کہا؟ فاستقیما، اسی رستے پہ ابھی قائم رہنا، ہمت نہیں ہارنا، اللہ نے سن لیا ہے، فاستقیما، سیدھے چلتے رہو، وقت آئے گا حالات تمہارے فیور میں ہو جائیں گے۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا۔ اب ہوگی نا دعا قبول، کامیاب ہو گئے۔ تو فرعون اور اس کے لشکروں نے سرکشی اور زیادتی کرتے ہوئے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو بولا، میں ایمان لے آیا اس رب پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، کہ بے شک اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ یہ تکبر کا سمندر تھا جو اللہ کے سمندر میں ڈوب کے ختم ہوا۔ ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ وہاں سے راستے کھولتا ہے جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن شرط نماز اور توکل، اللہ سے مدد مانگتے رہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ فرعون، جس کی اتنی انا تھی، اب وہ جب مرنے لگا تو کہتا میں بھی ایمان لاتا ہوں، لیکن اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ یاد رکھیے، توبہ کے لیے آخری لمحوں کا انتظار نہ کریں کہ فرشتہ نظر آ جائے اور آپ کو میں توبہ کرتی ہوں۔ آج کے لوگ بھی اپنی دنیاوی ترقی پر بڑا مان کرتے ہیں، ٹیکنالوجی پہ بڑا ناز ہے، لیکن پانی کی ایک لہر، ایک بارش نظام درہم برہم کر کے رکھ دیتی ہے۔ الان، اب کیا ابھی مان لاتے ہو؟ حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا اور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ بے بسی میں کیا گیا اقرار ایمان نہیں ہوتا، اللہ پکڑنے سے پہلے ہر طرح کی مہلت دیتا ہے، لیکن جب کوئی نہیں مانتا تو پھر مہلت ختم۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس سے پہلے مفسدین میں سے تھے، فرعون فساد کرنے والا تھا، صرف اسے نہیں کہا کہ تم انکار کرنے والوں میں سے تھے۔ تو آج ہی عمل کا وقت ہے، توبہ کا وقت ہے۔ اگر گناہوں کے باوجود کوئی نقصان نہیں ہو رہا تو بھی اللہ سے ڈریں، اور بڑی اہم بات یہ کہ دوسروں کے لیے حق کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ فَلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، بس آج ہم تجھے تیرے بدن سمیت بچا لیں گے، تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے عبرت کی ایک نشانی بن جائے۔ اور بلا شبہ بہت سے لوگ ہماری آیات سے غافل ہیں۔ جب فرعون غرق ہو رہا تھا تو اللہ نے اس کی توبہ قبول نہیں کی، لیکن اس کی لاش کے بارے میں ایک عجیب فیصلہ کیا۔ عام طور پر جو سمندر میں ڈوب کے مرتے ہیں نا، ان کی لاشیں مچھلیاں وغیرہ اور مخلوق کھا جاتی ہے، یا وہ گل سڑ کے ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو اس سے بچایا. 1898 میں مصر کے ایک شہر سے فرعون کی لاش برآمد ہوئی جو مکمل طور پر محفوظ تھی. جب اس کا معائنہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس کی موت سمندر میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی، جس کی وجہ سے اس کے جسم پر نمک کی تہیں تھیں، اور آج بھی وہ محفوظ ہے. کیوں؟ لتکون لمن خلفک آیا، تاکہ بعد والوں کے لیے تو ایک عبرت ناک نشانی بنے. جو کہتا تھا میں رب ہوں سب سے بڑا، اب اس کا حال دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. اور ساتھ ہی کہا بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں. آج بھی فرعون کی لاش میوزیم میں رکھی ہوئی ہے، لاکھوں لوگ اسے دیکھتے ہیں، تصویریں بھی اب نظر آتی ہیں انٹرنیٹ پہ اس کی، مگر بہت کم ہیں جو اس سے سبق لے کے اپنے اندر کی فرعونیت کو ختم کریں. اس فرعون کا کیا حال ہوا، ہم کیوں فرعون بنے بیٹھے ہیں. تصویر آپ نے بھی شاید دیکھی ہو، وہ دیکھ کے ایک ہیبت ہوتی ہے کہ جس مال عہدے اپنی خوبصورتی پہ ہمیں فخر ہوتا ہے، اس کا انجام کیا ہے. اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے، کبھی اللہ تعالیٰ ظالم کو ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بنا دیتا ہے.
فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ قومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.
وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ الصِّدْقِ، اور بلا شبہ ہم نے بنی اسرائیل کو بہت عمدہ ٹھکانہ دیا اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، تو انہوں نے دین میں باہم اختلاف نہ کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا. یقیناً آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان ان معاملات میں فیصلہ کر دے گا جن میں یہ اختلاف کرتے تھے. یہ آیت انسانی نفسیات کے ایک بڑے المیہ کو بے نقاب کر رہی ہے کہ نعمتیں ملنے کے بعد اختلافات آپس کے. سبحان اللہ، بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت نوازتا ہے لیکن اس سب کچھ پا کے آپس میں لڑائی شروع کر دیتے ہیں. اور پاکیزہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، جن کے بارے میں کہ اللہ نے انہیں پاکیزہ رزق دیا بنی اسرائیل کو، تو اللہ نے انہیں علم بھی دیا تھا اور عزت نفس بھی دی تھی، سب کچھ دیا، لیکن پھر بھی انہوں نے تکبر کیا. تو علم کا اصل مقصد جو ہے وہ کیا ہے؟ کہ انسان اس پہ عمل کرے اور عاجزی دکھائے، اور انسان اللہ کو مزید یاد کرے، جھگڑوں میں نہ پڑے، کیونکہ جھگڑے انسان کے عمل کی قوت کو کمزور کر دیتے ہیں. فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا، پھر اگر آپ اس بارے میں کسی شک میں ہیں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا یعنی قرآن، تو ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں، یقیناً آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے حق آیا ہے، پس آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں. یہاں منکرین سے خطاب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی وحی پر شک نہیں ہوا، لیکن ان کا انکار کرنے والوں کو سمجھایا جا رہا ہے. یہ اسی طرح جیسے کہتے ہیں نا، اگر تمہیں میری بات پہ یقین نہیں تو فلاں ماہر سے پوچھ لو. قرآن میں کوئی انوکھی باتیں نہیں آئیں، بلکہ پہلی کتابوں میں جو تعلیمات تھی وہی تھی، جو باتیں تھی وہی یہاں بھی دی جا رہی ہیں، کیونکہ حق ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے. اور جب کسی معاملے میں کوئی شک ہو تو اہل علم سے رابطہ کرنا چاہیے. فاسأل الذین یقرؤون الکتاب، کتاب پڑھنے والوں سے سوال کر کے شک دور کر لو، اور یقینی علم آ جائے تو پھر شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو. ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ فتکون من الخاسرین، اور آپ ہرگز ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، ورنہ آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. بعض لوگ شک کو ضد میں بدل لیتے ہیں، یعنی شک کا علاج علم اور تحقیق ہے، تو شک کا نقصان خسارہ اس کو ضد میں بدلنا ہے. شک ایک ذہنی بیماری ہوتی ہے، اور حق کو جھٹلانا ایک اخلاقی بیماری ہے، ڈینائل، اور یہ حقیقی خسارہ ہے. ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جن پر آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی وہ ایمان نہیں لائیں گے. ولو جاءتہم کل آیہ، اگرچہ ان کے پاس ہر نشانی آ جائے، حتیٰ کہ یہ دردناک عذاب دیکھ لیں. تو ہدایت کس کو نہیں ملتی؟ جو حق کو دیکھ کر بار بار جھٹلاتا ہے. لیکن اگر دل میں ذرا بھی تڑپ ہو سچائی کو پانے کی اور گناہ پر شرمندگی کی، تو واپسی کا رستہ کھلا ہے، توبہ کے ذریعے واپس پلٹا جا سکتا ہے، اور ہدایت کو خریدا نہیں جا سکتا، یہ اللہ کے فضل سے ملتی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے. اور پھر یہ کہ عذاب آنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کائنات کی نشانیوں سے سبق سیکھنا چاہیے. فلولا کانت قرية آمنت، پھر کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لائی ہو اور اس کے ایمان نے اسے نفع دیا ہو، سوائے قوم یونس کے، جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ہٹا دیا اور ہم نے انہیں ایک مدت تک فائدہ دیا. یہاں قوم یونس کا ایک حیرت انگیز واقعہ بیان ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی وسعت کو ثابت کرتا ہے. یونس علیہ السلام کی قوم نینوا کے لوگ تھے، واحد قوم تھی جنہوں نے عذاب دیکھ کر اجتماعی طور پر توبہ کی. جب وہ لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے اور سچی آہوزاریاں کی، معافی مانگی، تو اللہ نے ان سے رسوائی والا عذاب ٹال دیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی قوم عذاب کی دہلیز پہ پہنچ کر بھی اپنی ڈائریکشن بدل لے، عاجزی اختیار کرے، تو اللہ کی رحمت غضب پر حاوی ہو جاتی ہے. اور یہ سچی توبہ ہی کا فائدہ ہے کہ ہم نے ایک وقت مقرر تک زندگی کے ساز و سامان سے فائدہ اٹھانے کی مہلت دی. یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ غلطی پر ندامت ہی میں، توبہ میں ہی فائدہ ہے. یہ نہ سوچیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اب یہ بدل گئی ہے، اب اس نے یہ چھوڑ دیا ہے، دیکھا نا اب اس کو سمجھ آ گئی ہے. لوگوں کی باتوں پہ نہیں جائیں، اپنے رب کو منائیں. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو جو لوگ زمین میں ہیں سب کے سب اکٹھے ایمان لے آتے، کیا بھلا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے حتیٰ کہ وہ مومن بن جائیں؟ یہاں داعی اور اصلاح کرنے والے کے لیے تسلی ہے، کہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ سب لوگوں کے دل مومن کر دے، کوئی بھی نافرمان نہ رہے، سب ہی فرشتے بن جائیں. لیکن انسان کے لیے جنت اسی صورت میں ہے نا جب وہ امتحان سے گزرتا ہے، اور ہاں اور نہ دونوں کا اختیار ہے اس کو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ لوگوں کے معاملے میں پریشان نہ ہوں، ہدایت کوئی جبری معاملہ نہیں، آپ کسی اندھے کو دکھا نہیں سکتے، ہم سب کا کام صرف کوشش کرنا ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے لوگوں کے پیچھے ہلکان نہیں ہونا چاہیے. وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، اور کسی نفس کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر ایمان لائے. اور وہ ان لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے. یاد رکھیے، ایمان کا ملنا خاص اللہ کا فضل ہے، باذن اللہ، اس سے علمی تکبر ختم ہو جاتا ہے. وہ یجعل الرجس، یہاں مادی گندگی مرادی بلکہ شک، بے یقینی، ذہنی انتشار، روحانی پلیدگی، یہ سب اس میں آ جاتی ہیں جو انسان کو سکون نہیں لینے دیتی. اور پھر یاد رکھیے، اسلام اندھی تقلید کا نام نہیں. جو لوگ اپنی عقل کو تعصب، ضد اور خواہشات کے تابع کر دیتے ہیں اور کائنات کی نشانیوں پر غور نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر ان کے دلوں کو گندگی سے بھر دیتا ہے اور انہیں حق نظر آنا بند ہو جاتا ہے. اللہ نے عقل دی اس لیے کہ انسان حق کو پہچانے، لیکن جو اسے استعمال نہیں کرتا پھر وہ کبھی بھی اس سے نہیں نکل سکتا. حق پانے کے لیے دل کا صاف ہونا، عقل کا آزاد ہونا بڑا ضروری ہے. قل انظروا، کہہ دیجئے تم دیکھو کہ آسمانوں اور زمین میں کیا کچھ ہے، اور نشانی اور ڈراوے ان لوگوں کو کچھ فائدہ نہیں دیتے جو ایمان نہیں لاتے. یہاں کائنات میں غور و فکر کا حکم دیا جا رہا ہے، اور ڈیپ آبزرویشن کا حکم دیا جا رہا ہے، نہ کہ بس ایسے ادھر ادھر دیکھ کے واپس. جب انسان گہرائی سے دیکھتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت سمجھ میں آتی ہے. اور پھر یہاں بتایا گیا کہ نشانیاں اور ڈراوے کب بے اثر ہوتے ہیں، جب انسان کے اندر تعصب ہوتا ہے، انکار ہوتا ہے. اور اسلام جو ہے وہ بار بار ہمیں مشاہدہ کرنے کا سبق دیتا ہے، ہمارے اندر شوق پیدا کرتا ہے. اور یہ ہوتا ہے جب آپ سورج نکلتا دیکھتے ہیں، بارش برستی دیکھتے ہیں، پھول کھلتے دیکھتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، آپ اللہ تعالیٰ کو پہچان رہے ہوتے ہیں دراصل. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، تو کیا یہ ان لوگوں جیسے واقعات کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے بس انتظار کرو، یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. جب انسان نشانیوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا نا تو احتساب کا وقت شروع ہو جاتا ہے، پھر وارننگ دی جاتی ہے قُلْ فَانْتَظِرُوا، تو لوگوں کو خوش فہمی ہوتی ہے کہ ابھی کچھ نہیں بگڑا، کچھ نہیں ہوتا. اور یہاں بڑا اہم سبق ہے، سابقہ قوموں کے کھنڈرات ٹورزم کے طور پر نہیں دیکھنے چاہیے، بلکہ ان سے سبق لینا چاہیے. اگر ایسی جگہوں پہ بچوں کو لے جائیں تو واپس آ کے پوچھیں کیا سیکھا یہاں سے. ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، پھر ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے نجات دیتے ہیں، اسی طرح ہم پر حق ہے کہ مومنوں کو نجات دیں. ہر مومن کے لیے امید کی کرن ہے یہ آیت، اور یہ بتاتی ہے کہ ایمان وہ ڈھال ہے جو انسان کو اللہ کے عذاب سے بچاتی ہے. اگر آپ حق پر ہیں تو کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، ہمارے اوپر حق ہے مومنوں کا کہ ہم ان کو نجات دیں، لیکن شرط ایمان لانا ہے. جیسے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت جیسے فرعون کا لشکر تھا، اللہ کے مومنوں کو نقصان نہیں پہنچا سکی.
وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي كانوا فيه يختلفون. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كذبوا كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين
قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين کہہ دیجئے اے لوگو اگر تم میرے دین کے بارے میں کسی شک میں ہو تو میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو لیکن میں تو اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں فوت کرتا ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں سچا دائی اپنے موقف پر ذرا برابر بھی شک نہیں رکھتا کہ جو میں کر رہا ہوں وہ بالکل صحیح کر رہا ہوں اور پھر یہ ہے کہ اپنے دین پر کبھی سمجھوتا نہ کریں چاہے دنیا کتنی بھی ڈرائے آپ کو وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور یہ کہ آپ اپنا چہرہ یکسو ہو کر اللہ کے دین کی طرف قائم رکھیے اور آپ ہرگز ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جو شرک کرنے والے ہیں مشرکین میں شامل نہیں ہونا یکسوئی اور حنیفیت جو ہے یہ دین اسلام کی روح ہے یہ صرف ایک عقیدہ نہیں زندگی کا رخ متعین کرتا ہے کہ آپ کس چیز پر فوکس کیے ہوئے ہیں دین میں پورے کے پورے داخل ہوئے ہیں کہ کوئی نہیں آدھی بات دین کی آدھی دین کے مخالفوں کی تو حنیفیت یہ ہے کہ انسان حق کی تلاش میں اتنا مضبوط ہو کوئی مصلحت کوئی لالچ کوئی خواہش آپ کو اس رستے سے ہٹا نہ سکے آپ پورے کے پورے اسی پر فوکسڈ ہوں جہاں بھی ہو دنیا میں جس کے بھی درمیان میں ہوں اور شرک صرف بت پرستی نہیں ہے ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ میرا رخ کس طرف ہے کیا میں صرف دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہوں یا میرا اصل رخ اللہ کی طرف ہے کیا میں معاشرے کے غلط رواجوں سے اور ذہنی غلامی سے آزاد ہو چکی ہوں اور اللہ پر توکل یہ حنیفیت کی پہلی سیڑھی ہے ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك اور اللہ کو چھوڑ کر اس کو نہ پکاریے جو نہ آپ کو نفع دے سکتا نہ نقصان پھر اگر بالفرض آپ نے ایسا کیا تو بے شک تب آپ ظالموں میں سے ہوں گے یہ آیت ہمیں ایک ایسے سچ کا سامنا کراتی ہے جسے ہم اکثر جذباتی وابستگیوں یا وہم کی وجہ سے بھول جاتے ہیں انسان کب کسی کو پکارتا ہے جب کسی سے فائدے کی امید ہوتی ہے تو جب انسان غیر اللہ کو پکارتا ہے نا تو سوائے مایوسی اور رسوائی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا اپنی دعاؤں اور التجاؤں کا مرکز صرف اللہ کو بنائیں وَإِمْسَسْكَ اللَّهُ بِدُرٍّ اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی ہٹانے والا نہیں اور اگر وہ آپ کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کر لے تو کوئی اس کے فضل کو پھیرنے والا نہیں، وہ اسے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے، اور وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مومن کے لیے ذہنی سکون کا سب سے بڑا چارٹر ہے۔ جب ہم بیمار ہوتے ہیں یا کسی فائنینشیل کرائسس کا شکار ہوتے ہیں یا کسی کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں تو ہمیں یہ آیت کیا سکھاتی ہے کہ کیا کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، کیونکہ فلا کاشف لہ الا ہو۔ جب یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے نا تو پھر انسان کے اندر کوئی شکوہ نہیں رہتا کہ فلا راد لفضلی ہی، اللہ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ پھر انسان حسد سے رک جاتا ہے کہ یصیب بھی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور پھر انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، الغفور الرحیم۔ یہ آیت بھی انزائٹی کا علاج ہے کہ مستقبل کے اندھیروں سے نہ ڈرے۔ اگر اللہ نے آپ کے لیے بہتری لکھی ہے تو کائنات کی کوئی طاقت آپ سے چھین نہیں سکتی، اور وسائل کا صحیح استعمال کریں، لیکن بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر۔ قل یا ایہ الناس، کہہ دیجئے اے لوگو، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، تو جس نے ہدایت پائی تو بے شک وہ اپنی ہی ذات کے فائدے کے لیے ہدایت پائے گا، اور جو گمراہ ہوا تو بے شک اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہوگا، اور میں تم پر کوئی نگران نہیں ہوں۔ یہاں تمام انسانوں کو مخاطب کر کے حجت تمام کر دی گئی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں نہیں پتا تھا، اور جو ایمان لاتا ہے اس کا اپنا ہی فائدہ ہوتا ہے، ہر انسان اپنے عمل کا ذمہ دار ہے۔ دوسروں کو مورد الزام نہ ٹھہرائیں کہ ہم یہ شکوا کرتے رہے معاشرہ بڑا خراب تھا، حالات بڑے خراب تھے، نہیں۔ اور جب حق ہم تک پہنچ جائے، جیسے ہمیں قرآن سمجھ میں آنے لگے، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ نے ہم پر رحم فرما دیا۔ اور اللہ کی عبادت اس لیے نہ کریں کہ اس پر کوئی احسان کر رہے ہیں آپ، بلکہ اس لیے کریں کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ وتبع ما یوحى الیک، اور جو کچھ آپ پر وحی کیا گیا آپ اس کی پیروی کیجئے، اور صبر سے کام لیجئے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔ یہ آیت مومن کے پورے سفر کو دو لفظوں میں سمیٹ دیتی ہے۔ نمبر ایک، وحی کی پیروی کرو، نمبر دو، رستے کی مشکلات پہ صبر کرو۔ یعنی لوگوں کے اہم، لوگوں کے خیالات، ان کی پیروی نہیں کرو، کس کی کرو؟ وتبع ما یوحى الیک، اور جو یوحى الیک ہے اس میں قرآن کے علاوہ سنت بھی ہے، اور ساتھ ساتھ صبر کرو۔ صبر کا مطلب ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جانا نہیں، استقامت ہے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے۔ یہ جملہ بے چینی کو ختم کر دیتا ہے۔ وہو خیر الحاکمین، اور وہ سب سے بہترین حاکم ہے۔
قل یا ایہا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولكن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین وان اقم وجهك للدین حنیفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ
وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
اللهم إني أمتك بنت أمتك بنت عبدك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب